رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. پچھلے دو جمعوں سے ان اجتماعات میں عہد حاضر کی اسلامی ریاست کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے جمعے میں یہ عرض کیا تھا کہ اسلامی ریاست عہد جدید کی ایک مثالی اسلامی ریاست کے کیا خد و خال ہے، اور اس کے ضمن میں جو بحثیں چھڑ گئی ہیں ان کے بارے میں معتدل نقطہ نظر کیا ہے. تو اس سلسلے میں آٹھ باتیں میں نے گنوائی تھی، دو تمہیدی، دو آخر میں ضمنی، اور درمیان میں چار اصولی باتیں. میری خواہش یہ تھی کہ ایک ہی جمعے میں میں یہ آٹھ باتیں بیان کر لوں، لیکن ممکن نہیں ہوا. پہلے جمعے میں دو تمہیدی باتیں بیان ہو سکیں اور تین اصول اسلامی ریاست کے. اگلے جمعے میں ان کا اعادہ کر کے آگے بڑھے تو پھر ذرا تفصیل سے گفتگو ہوئی، چوتھی بنیاد، چوتھی اصل اور ایک ضمنی بات پر. آج مجھے پھر اجمالاً اعادہ کرنا ہوگا پہلے جمعے کی بات کا، اور کسی قدر وضاحت سے اعادہ اور اس میں بعض چیزوں کا اضافہ کرنا ہوگا دوسرے جمعے کی باتوں میں، اور پھر آج جو ایک بات رہ گئی ہے اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی. اور یہ سب بھی اس لیے ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات میں نے بارہا بیان کی ہے کہ اجتماع جمعہ کا مقصد جو ہے ہمارے دین میں وہ تذکیر بھی ہے، نصیحت بھی ہے، لیکن تعلیم بھی ہے. یہ تعلیم بالغہ کا ایک نظام ہے، اس لیے کہ سورہ جمعہ میں جس کے دوسرے رکوع میں جمعہ کی فرضیت اور جمعہ کی اہمیت اور اس کے لیے تاکیدی حکم آیا ہے، اس کے پہلے رکوع میں وہ آیت کے جو مضمون کے اعتبار سے تو قرآن مجید میں تین دفعہ اور بھی آئی ہے، لیکن یہ کہ اس جمعہ کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کے پہلے حصے میں بھی آئی ہے، وہ بڑی اہمیت کی حامل آیت ہے. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تو حضور کے جو فرائض چہار گانا تھے، یا یوں کہیے کہ وہ مشن جس کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی بعثت ہوئی، یا یوں کہیے کہ حضور کے مقصد بعثت کا جو امتیازی پہلو ہے، جملہ انبیاء کرام میں انتہائی امتیاز کا حامل، یعنی اظہار دین حق علی الدین کلہ، جو سورہ صف میں بھی مرکزی آیت کی حیثیت سے یہ مضمون آیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ ہے وہ خصوصی مقصد بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے حصول کے لیے جو طریقہ کار آپ نے اختیار کیا، تو جو اساسی منہاج ہے انقلاب اسلامی کا وہ ہے کہ جو اس آیہ مبارکہ میں آیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب ان چار چیزوں کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو قرآن کے ذریعے سے ذہنوں کی تطہیر اور نفس کا تزکیہ، اور پھر تعلیم کتاب و حکمت، یہ دو مرحلوں میں یہ فرائض چہارگانہ کی تکمیل ہے کہ جو ہمیں سیرت النبی سے بھی اسی ترتیب کے ساتھ ملتی ہے. تو جمعہ کا مقصد جو ہے اسی کو اس امت میں دوام عطا کر دینا ہے، وہی عمل، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو یہ عمل جو ہے امت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے جاری کر دیا گیا، اور میں نے بارہا یہ الفاظ عرض کیے ہیں کہ تعلیم بالغہ کا اتنا عظیم نظام آج بھی پورے روئے ارضی پر کہیں آپ کو نہیں ملے. ہر ہفتے اتنی تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا، آج اس گئے گزرے دور میں بھی لوگ آتے ہیں، اہتمام سے آتے ہیں، غسل کرتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، اہتمام سے پہنچتے ہیں. تو اگر اس کا صحیح صحیح مصرف ہو اور صحیح صحیح اس کا استعمال کیا جائے تو پھر اس کی عظمت جو ہے وہ پورے طور پر منکشف ہوگی. اس وقت تو صورت یہ ہے کہ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، کھنڈرات رہ گئے ہیں، ایک ڈھانچہ رہ گیا ہے، اس میں سے روح غائب ہو گئی. اس لیے کہ یہی چار کام نہیں ہوتے، یا وقتی سیاسی بحثیں یا کوئی اختلافی مسائل، بس ان کے اوپر جو ہے وہ جمعے کی تقاریر. اصل خطبہ عربی میں ہے، اس سے تو وہ فائدہ حاصل ہوتا ہی نہیں، سوائے اس کے کہ ایک جو ہے مسنون عمل ہو گیا، لیکن یہ کہ اس کا مقصد تو کسی درجے میں حاصل نہیں ہوتا. اس کی تلافی کے لیے جو تقریریں ہوتی ہیں اس میں اور سب کچھ ہوتا ہے، یہ کام نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. بہرحال اس میں صرف یہ عرض کرنا تھا کہ چونکہ یہ تعلیم جو ہے یہ بھی اس اجتماع جمعہ کا اہم مقصد ہے، لہذا میں اس طریقے سے ان چیزوں کو بار بار یاد دہانی کرا کر اس طرح آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ آٹھ باتیں آپ پر پورے طور سے منکشف ہو جائیں، تاکہ پھر آپ ان کو آگے پھیلائیں. چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک سے دوسرے تک بات منتقل ہو کر معاشرے کے اندر پھیل جاتی ہے. بنیادی باتیں دو جو عرض کی تھی، تمہیدی، نمبر ایک، اسلام میں اصل اہمیت احکام کی ہے، نظام کی نہیں. بنیاد جو ہے وہ احکام ہے، نظام کا معاملہ ثانوی درجے میں ہے. نظام کی شکل میں کتاب و سنت میں ہمیں نہیں ملتی کوئی شے، احکام ملتے ہیں، کتاب و سنت سے مستمت ہے، کتاب و سنت میں ہے. البتہ دوسری بات یہ کہ اس کے معنی یہ نہیں کہ نظام نہیں ہے، انہی احکام سے مل کر ایک معاشرتی نظام وجود میں آتا ہے، سیاسی نظام، معاشی نظام، نظام ہے، لیکن اصلاً اس صورت میں وہ کتاب و سنت میں موجود نہیں. یہ تو پھر ہم ان احکام کو جوڑ کر ان سے ترتیب قائم کر کے ان میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چند احکام ہیں، ان سے معلوم ہوا کہ ہمارا معاشرتی نظام یہ ہے، یہ احکام ہیں، اس سے مرتب ہو جاتا ہے کہ ہمارا عائلی نظام یہ ہے، یہ احکام ہیں، یہ حکمتیں ہیں کہ جن سے معین ہو جاتا ہے کہ ہمارا معاشی نظام یہ ہے، یہ اصول ہیں کہ جن کو پیش نظر رکھ کر ایک اسلامی سیاسی نظام جو ہے وجود میں لایا جا سکتا ہے. لیکن پھر میں عرض کروں گا اصل شے احکام. اور اس نظام کے ضمن میں دو باتیں میں نے ضمنی طور پر مزید عرض کی تھیں کہ اس میں جو بھی کوئی ربط و ترتیب ہم قائم کرتے ہیں احکام کے مابین، وہ ربط و ترتیب ہماری ہے، ہم اسے منسوس نہیں کہہ سکتے. اور دوسری بات یہ کہ ان کے اندر گنجائش ہے کہ جیسے جیسے معاشرہ آگے بڑھے، نئے مسائل پیدا ہوں، تو ان میں ریجیڈیٹی نہیں ہے، بلکہ جیسے کہ علامہ اقبال کا وہ لیکچر جو ہے اہم، جو چھٹا خطبہ ہے، پرنسپل آف موومنٹ ان دی اسٹرکچر آف اسلام، اسلام کے اس ضابطے کے اندر، قانونی نظام کے اندر کافی گنجائش ہے اس کے اندر پھیلنے کی، اور جو بھی ترقی ہو رہی ہو تمدنی اسے اپنے اندر انکارپوریٹ کرنے کی. البتہ اس میں ایک ترتیب ذہن میں رکھنی چاہیے، آئلی نظام جتنا تھا اتنا ہی ہے، کوئی نئی مسئلہ اس میں پیدا نہیں ہوا، لہذا اس کے ضمن میں بڑے تفصیلی احکام دیے گئے. معاشرتی نظام، معاشرے کے مسائل جو پہلے تھے وہ اب بھی ہیں. معاشی نظام کے اندر یقیناً بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، مشین کی ایجاد کے بعد، انڈسٹریل ریولوشن کے بعد بالکل نئے مسائل پیدا ہوئے ہیں، لہذا معاش کے ضمن میں آپ قرآن میں، سنت میں بہت کم احکام دیکھیں گے، حکمتیں اور اصول زیادہ ہیں. ہے احکام موجود ہیں، سود حرام ہے، جوا حرام ہے، یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ کہ تعداد مقدار کے اعتبار سے دیکھیں گے تو آئلی قوانین جس تفصیل سے قرآن میں آئے ہیں اس کا وہ بیسواں حصہ بھی نہیں بنیں گے کہ جو معاشی احکام ہیں. اور اس سے آگے میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ سیاسی میدان میں بھی ارتقاء کا عمل جاری تھا، اور خاص طور پر کانسیپٹ آف سٹیٹ جو ہے، تصور ریاست، یہ تو بہت ہی ریسنٹ ہے، یہ تو یوں سمجھئے کہ انڈسٹریل ریولوشن کے بھی بعد کی شے ہے، لہذا اس کے معاملے میں صرف اصول دیے گئے ہیں، احکام کوئی بھی نہیں دیے گئے. یہ ہے بات جس کو میں بتانا چاہتا ہوں، نظام سیاسی کے بارے میں اسلام میں احکام کوئی نہیں، صرف اسلام، صرف اصول. یہ تمہیدی باتیں تھیں، پھر میں نے دوہرا دیا. پھر اصول چار، پہلا اصل، پہلی اصل کہیں گے یا پہلی بنیاد، حاکمیت اللہ کی، انسانی حاکمیت کی کامل نفی، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی متعلحات، ان الحکم الا للہ. انسان سے حاکمیت کی نفی ہو گئی تو خلا پیدا ہو گیا، وہ خلا پر ہوا تصور خلافت سے، انسان کے لیے خلافت. خلافت کے اندر ایک ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ہوتی ہے، کسی اصل مختار کی طرف سے جسے اختیار حاصل ہوتا ہے، کوئی اختیارات کسی کو تفویض کیے جاتے ہیں، محدود اس کے اندر اسے اپنا دائرہ کار معین کرنا ہوتا ہے، تو بجائے سوورنٹی کے خلافت، وائس جیرنسی۔ دوسری بنیادی بات، یہ خلافت اب شخصی نہیں ہے، خلافت عامہ ہے۔ جب نبی موجود ہوتے تھے تو وہ خلافت ان کی ذات میں مرتکز ہوتی تھی، وہ نمائندہ ہے اللہ کا، اللہ حاکم، نمائندہ رسول، نبی، لہذا کسی اور کو کچھ کہنے کا حق ہی نہیں، جو بھی نہیں کر سکتا۔ جب اس کا نمائندہ اصل حاکم حقیقی کا موجود ہے ذاتی شخصی اعتبار سے، تو گویا کہ خلافت اس کی ذات میں مرتکز ہوتی تھی۔ یا داؤد و انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، واحد کے صیغے سے بات کہی گئی، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کی بھی ایک خصوصی امتیازی اہمیت ہے، اب کوئی بھی نظام دنیا میں جو قائم ہوگا اس کی وہ حیثیت نہیں ہوگی کہ جو خلافت راشدہ کی، وہ زمیمہ تھا دور نبوت کی۔ اس کے بعد خلافت عامہ ہے، اب تمام انسانوں کی خلافت ہے، وہ اپنے میں سے کسی کو منتخب کر کے، اولو الامر منکم، وہ ان کو وہ خلافت کے اپنے اختیارات، گویا کہ اب یہ یوں سمجھیے کہ تفویض در تفویض ہے، حاکم حقیقی نے تفویض کیا مسلمانوں کو خلافت عامہ کا حق، مسلمانوں نے اپنے میں سے جن کو بھی منتخب کر کے تفویض کر دیا اپنا وہ حق ان کو، لیکن یہ ان کی طرف سے مفوضہ ہے، دیا ہوا ہے، یہ ان کا بھی خود شخصا حاصل کردہ نہیں ہے، یہ ہے خلافت عامہ کا تصور۔ ان دونوں چیزوں کو جب جوڑ لیں گے، دونوں بنیادوں کو، تو اب بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اسلامی ریاست نہ ڈیموکریسی ہے اپنے پورے مفہوم کے ساتھ جو اس وقت دنیا میں ڈیموکریسی کا مفہوم ہے، اس لیے کہ ڈیموکریسی میں سوورنٹی جو ہے وہ عوام کی بن جاتی ہے، اس کی نفی ہو گئی۔ نہ یہ تھیوکریسی ہے، اس لیے کہ تھیوکریسی میں صرف مذہب کی بالادستی نہیں ہوتی، ایک مذہبی طبقے کی بالادستی بھی ہوتی ہے، حکومت کے اختیارات اس مذہبی طبقے کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں۔ نہ یہ تھیوکریسی نہ ڈیموکریسی، ان کو جوڑیے تو آپس میں بات بنے گی، کہا جا سکتا ہے سمجھانے کے لیے کہ یہ تھیو ڈیموکریسی ہے۔ تھیو والا ایلیمنٹ کیا ہے؟ وہ دائرہ حدود اللہ کا، اور ڈیموکریسی والا حصہ کیا ہے؟ اس کے اندر اندر جو بھی معاملہ ہے وہ لوگوں کی باہمی مرضی سے طے ہوگا۔ تو یہ تیسری اصل ثالث بن گئی کہ امرهم شورا بینهم، یہ جو مباحات کا دائرہ ہے اس میں کسی فرد واحد کو، کسی طبقے کو، کسی قبیلے کو، کسی قومیت کو کوئی بالادستی جو ہے اس کو کلیم کرنے کا حق حاصل نہیں، بلکہ امرهم شورا بینهم، وہ آپس میں معاملات کو طے کریں گے مباحات کے دائرے میں۔ اس سے میں نے عرض کیا تھا کہ متعدد اہم باتیں واضح ہو جاتی ہیں، ایک مباحات میں لیجسلیشن کا بڑا دائرہ وسیع آ جاتا ہے کہ اس میں قانون سازی کیجیے، اکثریت کی رائے سے بن جائے گی، اگر حدود اللہ سے تجاوز ہوگا تو عدالت میں جا کے آپ اس کو چیلنج کر لیجیے، ود ان دوز لمٹس آپ جو بھی لیجسلیٹو باڈی بنائیں وہ اپنا قانون سازی کا کام جاری رکھے گی۔ یعنی یہ جو تصور ہے کہ جدید اسلامی ریاست میں قانون سازی ہو ہی نہیں سکتی، تو اس تصور کی نفی ہو گئی اس سے کہ مباحات کے دائرے میں قانون سازی ہوگی، یہ بھی امرهم شورا بینهم کے تحت اکثریت کی رائے سے طے پا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو حقوق ہیں، بنیادی انسانی حقوق، اس میں آپ جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ معیارات ہیں ان کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں، بلکہ وہ تو اصل میں دیے ہوئے ہی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نوع انسانی تو ان حقوق سے واقف ہی نہیں تھی۔ تاریخ انسانی میں ہر شخص مانے گا کہ پہلی مرتبہ وہ تصور آیا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تیسری بات یہ کہ آپ سٹرکچر آف سٹیٹ کیا بنانا چاہتے ہیں، آپ اسے فیڈرل بنانا چاہیں، کانفیڈرل بنانا چاہیں، یونٹری بنانا چاہیں، یہ امرهم شورا بینهم۔ یعنی ان تینوں چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ خالص مرکزی حکومت، یا مرکزی اور صوبائی حکومتیں ہوں، سٹیٹس ہوں چھوٹی چھوٹی، تو پھر ان میں کیا تقسیم اختیارات ہوگی، مرکز کے پاس کیا اور چھوٹی سٹیٹس یا صوبوں کے پاس کیا، یہی مسئلہ ہے نا۔ تو یہ کتاب و سنت کے نصوص میں سے تو نہیں ہے، یہ تو آپس میں بیٹھ کے طے کیجیے، گویا کہ دستور سازی کا پورا دائرہ کھلا ہوا۔ اسی طریقے سے آپ نظام پریزیڈینشل بنائیں، اب جو بھی جمہوریت آپ اپنے ہاں انکارپوریٹ کرنا چاہتے ہیں امرهم شورا بینهم میں، وہ پریزیڈینشل فارم کی ہو یا پارلیمنٹری، آپ کو اختیار ہے، شریعت کہیں آپ کا ہاتھ نہیں پکڑتی، آپ کے قدم نہیں روکتی۔ گویا کہ اب آپ سمجھیے اس کا نتیجہ کیا نکلا، کسی دستور میں چاہے وہ پریزیڈینشل ہو چاہے وہ پارلیمنٹری ہو، چاہے وہ کانفیڈرل ہو، فیڈرل ہو، یونیٹری ہو، اگر صرف ایک بات طے کر دی جائے 100% کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، تو وہ اسلامی ریاست بن گئی. باقی اسلام کو کوئی سروکار نہیں ہے، آپ جو چاہے نظام اختیار کریں. نظام دیا ہی نہیں شریعت، نہ قرآن نے نہ سنت. چوتھی چیز یہ کہ ان میں اولی الامر کیسے وجود میں آئیں گے، اس کا نظام بھی آپ بنائیے. کیا آپ انتخابات کا نظام بنانا چاہتے ہیں؟ آپ ووٹ کی کیا حد رکھنا چاہتے ہیں؟ کس عمر پر ووٹ دینا چاہتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ بھی آپ کے مشورے سے طے ہوں گی. کسی شخص کے نظریات ہو سکتے ہیں، اس کے شخصی نظریات ہیں، اکثریت مانے گی تو وہ چلیں گے ورنہ نہیں چلیں گے. مثلاً میں نے آپ سے عرض کیا تھا ایک موقع پر کئی سال پہلے، میں نے کہا تھا کہ میرے نزدیک 40 سال کی عمر ہونی چاہیے، یہ نفسیاتی پختگی کی عمر ہے. جوانوں کے ووٹوں سے وہ جو لہر ادھر سے ادھر چل جاتی ہے، کوئی ڈیموگوگ اور کوئی بڑا خطیب اور جوشیلا آدمی آئے اور ان کو بہا کر لے جائے، اس سے سٹیبلٹی نہیں آتی. سٹیبلٹی آتی ہے لوگوں کے اندر، مجھے تو کتاب و سنت سے یہی معلوم ہوا، حتی اذا بلغ شدہ بلغ 40 سنة، 40 برس کی عمر کا جب انسان ہوتا ہے تو قرآن کی روح سے اس کے اندر ایک پختگی آ جاتی ہے. بہرحال یہ میری رائے ہے، کوئی مانے نہ مانے، ہوگا وہ کہ جو لوگ مانیں گے، اس لیے کہ کوئی نص نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی حکم نہیں ہے، اشارہ ہے. تو یہ چار چیزیں ہیں کہ جو وہ اصل 40 کی روح سے یہ مسلمانوں کے ہاں بالکل ڈیموکریٹک اصولوں کے اوپر طے کرنے کا دائرہ کھل گیا. یہ ہے ڈیموکریٹک ایلیمنٹ اسلامی ریاست کا. چوتھی جو بات تھی اس پر پچھلی مرتبہ بات ہوئی تھی، وہ یہ کہ یہ آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہے، تو اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں اصل جو شہریت ہے، اسے آپ اصطلاح کچھ بھی کہیں، کامل شہریت، اصل شہریت صرف ان لوگوں کی ہوگی کہ جو اس آئیڈیالوجی کو سبسکرائب کرتے ہوں، اس آئیڈیالوجی کو تسلیم کرتے ہوں، اس کا کم سے کم اقرار کرتے ہوں، دل میں ہے یا نہیں لیکن زبان سے اقرار ہو. اور جو لوگ نہیں مانتے اس کو، ان کے شہری حقوق کا معاملہ اپنی جگہ ہے، جان اور مال اور عزت اور آبرو، اس کا تحفظ، ان کے مذہبی عقائد، ان کی عبادات، ان کی عبادت گاہوں کو پوری پروٹیکشن، ان کی اپنی جو دینی تعلیم، مذہبی تعلیم ہے، اس کا پورا ان کو آزادی، یہ سب حقوق تو حاصل ہوں گے، لیکن وہ بالکل مساوی شہری اسلامی ریاست میں نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ یہ لازمی اور منطقی نتیجہ ہے اس بات کا کہ یہ ایک نظریاتی ریاست ہے، یہ جغرافیائی حدود کے اوپر مبنی نہیں ہے. یقیناً اس کے جغرافیائی حدود ہیں، لیکن اس کی اساس جغرافیہ نہیں ہے، اس کی اساس جو ہے وہ نظریہ ہے. اس کے ضمن میں خاص طور پہ میں نے آج جو 3 آیات پڑھی تو مجھے اس روز یہ بات رہ گئی تھی کہ آپ بڑی حکمت دیکھیں گے اس میں سورہ حجرات کے اندر، کیونکہ سورہ حجرات جو ہے وہ اسلامی معاشرہ اور اسلامی ریاست، اس کے موضوع پر انتہائی جامع صورت ہے. اس میں انفرادیات زیر بحث نہیں آئی، عبادات زیر بحث نہیں آئی، کہیں پوری صورت میں نماز روزے کا ذکر ہی نہیں. شروع میں 2 اصول بتائے گئے اسلامی ریاست کے، اسلامی معاشرے کے 2 اصول، 2 اساسات. ایک، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. یہ تو وہی بات ہو گئی، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. دوسری کیا ہے بنیاد؟ حضور کا ادب، حضور کا احترام، حضور کی تعظیم، حضور کا اتباع. میں اطاعت کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، اطاعت تو بریکٹ ہو جائے گی اللہ کے ساتھ جا کر، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، وہ تو گویا کہ اسلامی معاشرے اور ریاست کا جو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ہے اس کا انٹیگرل پارٹ ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت. یہاں میں نے اطاعت کے بجائے اتباع کا لفظ استعمال کیا ہے، اتباع کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے. اطاعت اس چیز کی ہوتی ہے جس کا حکم دیا گیا. آپ نے مجھے کوئی حکم دیا ہی نہیں تو میں کاہے کی اطاعت کروں؟ آپ مجھے الزام نہیں دے سکتے کہ تم نے میری اطاعت نہیں کی، صاحب آپ نے حکم دیا ہی نہیں. لیکن اتباع کیا ہے؟ چاہے حکم دیا گیا ہو یا نہ دیا گیا ہو، آپ خود کسی کی پیروی کر رہے ہیں، اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اس کی نقالی کر رہے ہیں، اس کے چشم و ابرو کے اشاروں کو دیکھ رہے ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ترجیح کیا ہے ان کی، وہ کس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اس کو آپ اختیار کر رہے ہیں. تو اتباع کا دائرہ تو بہت وسیع ہو جاتا ہے. اتباع کی بنیاد محبت ہے، یہ محبت جتنی گہری ہوگی اتباع اتنا ہی وسیع بھی ہوگا اور گہرا بھی ہوگا. لہذا دوسری بنیادی شے اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کی، وہ حضور کا ادب، حضور کا احترام، حضور کی تعظیم اور اس کا سب کا نتیجہ حضور کا اتباع، اس سے ہماری تہذیب وجود میں آتی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہمارا قانون، ہمارا دستور وجود میں آتا ہے، اور حضور کے اتباع سے ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارے مجلسی آداب، ہمارا ایک خاص انداز جو ہے تہذیبی، وہ وجود میں آئے گا. تو دراصل یہ دو بنیادیں، یہی وجہ سورہ حجرات کے شروع میں پہلی آیت وہ اور دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے، وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے تقوی کے لیے، یہ ہیں پسندیدہ لوگ، ان کے لیے اجر عظیم ہے، ان کے لیے مغفرت ہے. تو یہ دو تو ہے شروع میں، یہ بنیادیں ہیں. اور یہ جو دوسرے یا آخری حصے میں آیات جو آج میں نے پڑھی، اس سے پہلے بھی پڑھی گئی ہیں بارہا یہاں، اس میں اصل میں تدریجن یہ بات آ رہی ہے کہ انسانی مساوات، سماجی سطح پر انسانی مساوات، واقعہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد تو دیتا ہی اسلام ہے، کسی اور نظام کے پاس ہے ہی نہیں. فرض کیجئے کہ کسی طبقے کا تصور یہ ہے کہ کوئی تو بنا ہے، جو بھی اسے آپ ایشور کہیں، پرماتما کہیں، کوئی تو اس کے سر سے بنا، کوئی اس کے بازوؤں سے بنا، کوئی اس کی ٹانگوں سے بنا، کوئی اس کے دھڑ سے بنا. تو اب ظاہر بات ہے کہ اونچ نیچ تو ہو گئی بنیادی طور پر، یہ تو ایسے امپیسیبل بیریئرز ہیں کہ جن کو کوئی کراس نہیں کر سکتا. جو سر سے بنا ہے وہ برہمن ہے، وہ اونچا ہے، اور جو پیروں سے بنا ہے وہ شودر ہے، وہ نیچا ہے. اللہ اللہ کرتے ہیں. یا یہ کہ رنگ اور نسل کی بنیاد پر یا جغرافیہ کی بنیاد پر بھی جب آپ تقسیم کر دیں گے تو وہ بہرحال ایک مستقل تقسیم ہو جائے گی. ان تقسیموں کو اسلام نہیں مانتا. سماجی سطح پر تمام انسان مساوی. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اونچ نیچ کا تو صرف ایک معیار ہے، وہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، کردار ہے، سیرت ہے، کیریکٹر ہے، یہ ہے جس کی بنا پر کوئی اونچا ہے کوئی نیچا ہے. رنگ کی بنیاد پر نہیں، نسل کی بنیاد پر نہیں، کسی پیشے کی بنیاد پر نہیں، جنس کی بنیاد پر نہیں، ذہن میں رکھیے، نہ خون کی بنیاد پر، خون اور نسل کی بنیاد پر دنیا میں بالا تری اس کے جذبات ہیں. ریشیل نیشنلزم کی بنیاد ہی یہ ہوتی ہے، اتنی بڑی اس کے اندر نشے کی کیفیت ہوتی ہے. وی آر اے سپیریئر ریس، ہم ایک اعلی نسل ہیں. ہر جرمن کے اندر یہ جو ہے اس کے جراثیم موجود ہیں، سپیریئر ریس. یہی نسلیت جو ہے یہود کی ہے. وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو بالا تر لوگ ہیں. یہ تصور نسلی ہے، اور ان کا مذہب بھی نسلی ہے، وہ اب جو بھی ان کا ہے معاملہ نسل پر ہے. اسی طریقے سے لسان، زبانی بنیاد پر، پھر پیشے کی بنیاد پر، پھر جنس کی بنیاد پر. میں نے یہ چاروں چیزیں اس لیے گن لی ہیں کہ نسل، رنگ، زبان، پیشہ اور جنس کسی بنیاد پر اونچ نیچ نہیں ہے اسلام میں. عورت اور مرد بھی بالکل مساوی ہیں، بحثیت ہے انسان، کوئی فرق نہیں. تو یہ تو اصول جو ہے اسلام دے سکتا ہے صرف، اس لیے کہ دو بنیادیں اسلام کے پاس ایسی ہیں مستقل مساوات انسانی کی، کہ سب کا پیدا کرنے والا ایک اللہ، اور سب اولاد ہیں ایک انسانی جوڑے آدم اور حوا کے. اور کہاں سے لائیں گے آپ یہ بنیاد؟ یہ ہے وحدت الہ، وحدت آدم، اس پر وحدت انسانیت. تو یہی واحد راستہ ہے. لیکن اب یہ ہے بہت بڑی لیکن، انتظامی سطح پر آ کر فرق ہوگا لازماً. انسان برابر ہے لیکن افسر اور چپلاسی برابر نہیں ہو سکتے. ان کی ڈیوٹیز ہیں، ان کے فرائض ہیں، اس کے اعتبار سے اختیارات ہیں. جتنی رسپانسبلٹیز ہوں گی اتنی ہی پریولیجز ہوں گی، اتنی ہی ان کے ہاتھ میں اختیارات ہوں گے، ورنہ وہ کیسے اپنے فرائض ادا کریں گے؟ یہاں مساوات کوئی پاگل ہوگا، احمق ہوگا، فاطر العقل ہوگا، وہ مساوات کہے گا. ہاں انسانی سطح پر مساوات رہے گی. یہ افسر کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے جو بھی اس کا ماتحت ہے اس کی عزت نفس کو کچلے اور اس کو اپنے سے حقیر سمجھے. کام میں رہے گا فرق، اس کے اندر فرق مراتب رہے گا. اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی. اسی طرح مرد اور عورت جب شوہر اور بیوی کی شکل اختیار کریں گے، اب وہ مساوی نہیں. جو سر دھرا کہہ لیں یا جو بھی ذمہ دار ہے خاندان کا، سربراہ، وہ تو مرد ہے، شوہر ہے، بیوی نہیں. بیوی کو وزیر کی حیثیت دیں آپ، لیکن یہ کہ گھر کی ذمہ داری اصل. الرجال قوامون علی النساء، جہاں یہ حماقت ہو جائے گی کہ مرد اور عورت مساوی ہیں لیکن بیوی اور شوہر بھی مساوی ہیں تو وہ جو پھر حلیہ بگڑے گا وہ تو آپ جا کے دیکھیے مغربی معاشرے کو. میں نے اس مرتبہ چونکہ 10 دن قیام رہا, اس سے پہلے میں چند دن رہا تھا اسکینڈینیوین کنٹریز میں, تو جو برا حشر وہاں ہو چکا ہے اور جو حال جو ہے یو کے میں ہے, اس اعتبار سے امریکن سوسائٹی اب بھی کچھ نہ کچھ بہتر ہے. امریکنز میں بائی اینڈ لارج مذہب سے بھی کچھ نہ کچھ لگاؤ ہے. عیسائیت اگر اس وقت دنیا میں کہیں ہے تو وہ امریکہ میں اور کہیں نہیں, یورپ میں یو کے میں کہیں نہیں, وجود ہی نہیں اس کا, واش آؤٹ ہو چکی. مذہب کا کچھ نہ کچھ لگاؤ وہاں ہے, لہذا وہاں کچھ نہ کچھ فیملی اسٹرکچر کچھ کسی درجے میں. باقی یہ کہ فساد تو وہاں بھی رونما ہو چکا ہے, وہ فساد تو ہمارے یہاں بھی آ چکا ہے اوپر کے طبقات کے اندر, لیکن یہ ہے کہ فرق ہے ڈگریز کا. تو بہرحال جس طریقے سے یہ معاملہ ہے, اسی طرح ریاست میں شہریت کے معاملے میں اب جو معاملہ ہوگا اصول وہ اگلی آیت میں ہے. بڑی یہ پیاری ترتیب ہے سورہ حجرات کے اس حصے میں کہ آیت نمبر 13 میں تو وہ انسانی مساوات, یہ انسانی مساوات جو ہے یہ تو اٹ کٹس اکراس آل دی ڈسٹنکشنز جو بھی دنیا میں ہیں, یہاں تک کہ مذہب کی سطح پر بھی. اگر آپ اپنے اعلیٰ تر سمجھتے ہیں, کسی اور کو گھٹیا سمجھتے ہیں, کسی ہندو کو اور کسی پارسی کو, تو بھی آپ مغالطے میں ہیں. کیا عجب کہ اللہ اسے ہدایت دے دے اور وہ آپ سے آگے نکل جائے, اور کیا عجب کہ آپ کا پاؤں ایسا پھسلے کہ بلعام بن باورا کی مثال آپ بن جائیں جو سورہ آراف کے اندر آیا ہے. گھٹیا نہ سمجھیے اسے. اس اعتبار سے وہ ایک بڑا جو شخص ان میں سے تاتاریوں میں سے جو شخص ایمان لایا پہلی مرتبہ, جو سردار, اس کا واقعہ یہ آتا ہے کہ جس اللہ کے بندے نے اسے اسلام کی طرف دعوت دی ہے اور بلایا ہے, جو ذریعہ بنا ہے اس کے اسلام لانے کا, اس کے ساتھ مکالمہ یہ ہوا تھا. اصل میں کبھی کہیں اس کے باپ نے شاید وعدہ کیا تھا کہ میں اسلام لے آؤں گا اس بزرگ کے ساتھ, وہ تو فوت ہو گیا. اب یہ چاہتے تھے کسی طرح رسائی ہو جائے اس کے بیٹے کے طرف پاس, ہو نہیں پا رہی. بڑی مشکل سے جان کا اپنا خطرہ مول لے کر, کہیں وہ خیمہ آپ اندازہ کیجئے وحشی تاتاری سردار کا خیمہ, کہیں اس کے قریب جا کر اذان دینی شروع کر دی. اس کا جو مارے غصے کے برا حال ہوا, یہ کون ہے, یہ شخص کو بلاؤ, اس کو آداب نہیں آتے, بلایا گیا. وہ تو اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار تھا, اسے تو وہاں صرف پیش ہونا تھا کسی طرح. وہ بات اسی شخص سے شاید وعدہ تھا یا اس کے باپ سے وعدہ تھا وہ یاد دلانے کے لیے. بہرحال وہاں یہ بات آتی ہے کہ اس نے غصے میں کہا, کتا اس کا, اور کیسا کتا ہوگا اس کا, خونخوار بل ڈاگ ہوگا. اس نے کہا کہ یہ بہتر ہے یا تم بہتر ہو؟ نے کہا یہ میں ابھی نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ کہ اگر میری موت اسلام پر واقع ہو گئی تو میں یقیناً اس سے بہتر ہوں, لیکن اگر کہیں میں پھسل گیا, کتنی بڑی آزمائش کی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے, اگر میں کہیں پھسل گیا اور میں حق سے برگشتہ ہو گیا تو پھر یہ مجھ سے بہتر. یہ چیز آپ سوچئے خود کہ کس طرح اس نے سوچنے پر آمادہ کیا ہو. تو یہ ہے ایک انسانی مساوات, انسان برابر ہے. البتہ ریاست اسلامی میں, جیسے گھر میں ایک جب آپ معاشرہ قائم کرتے ہیں چھوٹا سا یونٹ معاشرے کا, تو اس میں اب وہ مساوات نہیں رہے گی. اسی طریقے سے اسلامی ریاست میں مساوات نہیں ہے. جو مسلمان ہے وہ اس کا مکمل شہری ہے, اس کے پاس ووٹ ہے. مسلمان ہونے کے اعتبار سے وہ مکمل کفات باہمی ان کے مابین برابر ہیں. سیاسی اعتبار سے سیاسی اور دستوری حقوق میں کوئی فرق و تفاوت نہیں مسلمان کے مابین, خواہ وہ متقی ہے اور خواہ فاسق ہے, مسلمان جب تک ہے برابر. البتہ جو غیر مسلم ہے, ظاہر بات ہے کہ اس کا جو میٹرز آف دی اسٹیٹ ہیں, جو اس کی پالیسی ہے, جو قانون سازی ہے, اس میں کیسے اس کا کوئی عمل دخل جو ہے, کوئی عقل جو ہے کیسے تسلیم کر سکتی ہے. یہ ہے فرق و تفاوت. اس کو لائے ہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اب یہاں اسلام کی بحث کی گئی ہے. اسلامی ریاست کی کامل شہریت جو ہے وہ مسلمان کو حاصل ہے, اس میں ایمان زیر بحث نہیں آئے گا. اس لیے کہ ایمان جو ہے وہ تو چھپی ہوئی حقیقت ہے, دل میں ہے یا نہیں ہے ہمیں کیا معلوم, تو اللہ جانتا ہے. لہذا اسلامی ریاست کی شہریت ایمان پر نہیں, اسلام پر ہے. ایمان ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں تم مومن نہیں ہو. ہاں اگر اس کے قول میں کوئی بات ایسی آ جاتی, میں تفصیل سے بحث کر چکا ہوں اسلام اور ایمان کے بحث پر, اگر وہ کسی بنیادی چیز کا انکار کر دیتا ہے تو اس کی تکفیر ہوگی. جب تکفیر ہو گئی اب وہ اس لیول سے نیچے آ گیا, اب وہ مکمل شہری نہیں رہے گا اسلامی ریاست کا. لیکن یہ کہ اور جو بھی اس کی سزا ہے وہ اس کے اوپر حد جو ہے وہ جاری کی جائے گی، لیکن جب تک آپ اس کو تکفیر نہیں کر رہے، اس کو مسلمان مان رہے ہیں، اس کے قانونی اور دستوری حقوق بالکل برابر ہیں بڑے سے بڑے متقی انسان کے، کوئی فرق و تفاوت. البتہ آج کی پھر میری گفتگو جو ہے اس کا موضوع ہے تیسری آیت، وہ یہ کہ اسلامی ریاست قائم کیسے ہوگی. وہ یہ قانونی مسلمان وجود میں لا نہیں سکتے، اس کے لیے جہاد کی ضرورت ہے، اس کے لیے جو ہے جان کی قربانی دینے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایمان درکار ہے. لہذا تیسری آیت میں وہ مضمون ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. وہ اہل ایمان ہیں جو ریاست کو وجود میں لاتے ہیں، قائم کرتے ہیں، جنہوں نے سر دھڑ کی بازیاں لگائی ہیں، جنہوں نے بدر اور احد کے اندر اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، جنہوں نے ایک ایک وقت میں ستر ستر جو تھے اصحاب صفہ وہ شہید ہو گئے، ان کا خون جذب ہو گیا، کتنی محنت تھی محمد الرسول اللہ کی ان کے اوپر جو ہوئی تھی، کتنے عرصے وہ رہے تھے مسجد نبوی میں اور تزکیہ نبوی سے اور تعلیم نبوی سے فیض یاب ہوئے تھے، اور ایک جگہ قتل عام ہو گیا، ایک شخص بچ کے جا سکا. جب تک یہ نہیں ہوا وہ اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکتی. وہ ہے ایمان اور جہاد کا معاملہ. جب ریاست قائم ہو جائے تو اس کی شہریت کا معاملہ اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں ہے. اب اس کا معاملہ دستوری اور قانونی نظام جو بنے گا وہ اسلام پر بنے گا. البتہ اس میں جو غیر مسلم ہیں، اسلامی ریاست میں غیر مسلم رہیں گے، وہ انسانی سطح پر انہیں برابر سمجھا جائے گا، ریاست کی سطح پر برابر نہیں ہوں گے. جیسے مرد اور عورت انسانی سطح پر برابر ہیں، شوہر اور بیوی جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں. افسر اور ماتحت انسانی سطح پر برابر ہیں، لیکن یہ کہ اختیارات اور فرائض اور حقوق میں یہ برابر نہیں ہو سکتے. یہ ہے اصل میں ترتیب. آپ نے دیکھی کہ سورہ حجرات کی ان تین آیات میں کتنی حکیمانہ ترتیب ہے، مساوات انسانی، لیکن انسانوں میں جب اسلامی ریاست قائم ہوگی اس کی دستوری اور قانونی اساس اسلام. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اسی لیے انہیں اکنالج کیا جا رہا ہے، ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور الرحیم. البتہ اہل ایمان کون ہیں؟ جن کی محنت سے، جن کی سرفروشیوں سے، جن کی جاں فروشیوں سے، جن کی محنت سے، شاقہ سے، جن کی قربانیوں اور ایثار سے اسلامی ریاست وجود میں آتی ہے، وہ تو وہ اہل ایمان ہیں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، جن کے دلوں کے اندر، گہرائیوں کے اندر ایمان راسخ ہو چکا ہو، اور وہ اپنا تن من دھن وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں تن من دھن لگا دیں، ریاست قائم ہوگی تو ان کے سر پر ہوگی، ان کی محنتوں سے ہوگی، ان کی قربانیوں سے ہوگی، ان کے جہاد و قتال سے ہوگی. اب میں جو پچھلی مرتبہ ایک جو آخری بات اس کو پھر میں مزید تھوڑا سا اور واضح کرنا ہے، اجتہاد کا معاملہ میں نے کہا تھا، چار اصول اسلامی ریاست کے اور دو ضمنی باتیں تھیں. تو ایک ضمنی بات پچھلی مرتبہ بیان میں آ گئی تھی، لیکن وہ چونکہ پہلی مرتبہ میری گفتگو میں آئی ہے، میں آج ذرا دوبارہ دہرا رہا ہوں اسے. وہ پہلی بات یہ ہے اور اہم بات ہے، اسلامی ریاست میں اجتہاد کی آزادی ہوگی، کوئی پابندی نہیں ہوگی. ہر عالم دین، ہر صاحب فہم اجتہاد کرے، کون قدر لگا سکتا ہے؟ جو کہتا ہے میں مانتا ہوں اللہ کو، میں اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، کتاب کو مانتا ہوں، میں نے پڑھا ہے قرآن، میں نے پڑھی ہے حدیث، میں نے سنت کا مطالعہ کیا ہے، اس کو اجتہاد کی آزادی. لیکن اجتہاد نافذ کون سا ہوگا، اس کو غور کیجیے، اس میں بڑا فرق ہے. اجتہاد میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، کوئی اور بھی کر رہا ہے، اور آج تو ہر شخص مجتہد ہے. اخبارات میں جسے دو حرف جوڑنے آ جاتے ہیں وہ مجتہد مطلق بنا ہوا، جو چاہے کہہ دے اسلام کے بارے میں، کوئی پابندی نہیں. گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ، گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ، کہاں ایسی آزادیاں تھیں میسر، انلحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ. تو یہ تو آزادیاں ہیں اس دور کی، جو چاہے کہہ دے کوئی شخص. لیکن سوال یہ نافذ کس کا ہوگا، کون سا اتحاد نافذ ہوگا؟ اس کا تعلق ہے اصل میں انسان کے تمدنی نظام سے، وہ جو ارتقاء ہے سیاسی میدان کا. اسی کے لیے میں نے دو مثالیں تو دے دی تھیں آپ کو، اور وہ بڑی اہم مثالیں، کہ خلافت عباسی کے دوران دو عظیم ائمہ کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی پورا دباؤ ڈالا گیا کہ آپ عہدہ قبول کر لیں،
اور آپ کے اجتہادات پر قانون جو ہے اس ملک کا ہو جائے گا، نافذ ہو جائیں گے. رزسٹ کیا، قتل قبول نہیں کیا. یہاں تک آیا ہے کہ آپ ذرا اندازہ کیجئے اس کا بھی، جیسے اس اللہ کے بندے کا درویش کا معاملہ ہے جو تاتاری سردار کے سامنے اس نے جو بات کی تھی، اس سے کم نہیں ہے معاملہ. دور عباسی کا سطوت اور اس کی جاہ و حشمت، شان و شوکت اس کا تصور کیجئے، اور خلیفہ بلاتا ہے بالآخر، آپ کو قبول کرنا پڑے گا عہدہ. نہیں میں نہیں کر لوں، میں اس کا اہل نہیں ہوں. نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اہل ہیں. کہ آپ نے خود ثابت کر دیا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اہل کا رہ گیا، آپ کا جیل میں ڈال دیے گئے، سختیاں اٹھائیں، برداشت یہ. لیکن وہ آزادی کی فضا، میرے اجتہادات ہیں، میں اپنے اجتہادات کو کیسے تھوپ دوں. پھر یہی بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تو کتاب مرتب تھی. امام ابو حنیفہ کے بارے میں تو پھر بھی ہمیں یہ معلوم ہے کہ انہوں نے تو ایک سکول آف تھاٹ کا آغاز کیا تھا، تلامذہ کو تربیت دی ہے، پھر بحث کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، پھر مسائل جو ہیں وہ مستنبط ہو رہے تھے. وہ تو ایک یوں سمجھیے کہ ایک مدرسہ فکر ہے جس کا کہ آغاز کر دیا امام ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ. لیکن امام مالک کی تو مکمل کتاب موطا پہلی کتاب ہے، فقہ کی کتاب بن جاتی ہے کہ اس کو نافذ کرنا ہے، قتل نہیں. یہ میرے اجتہادات ہیں، لیکن آزادی رہنی چاہیے اجتہاد کی، ہر صاحب علم کو موقع ہونا چاہیے. ان دو مثالوں سے بہت بڑی بات سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اجتہاد کی کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں. اپنے اپنے فکر، اپنی اپنی سوچ کو بروئے کار لاؤ، بدلتے ہوئے حالات میں دین کے تقاضوں کو کس طور سے بطریق احسن ادا کیا جا سکتا ہے، اس پر غور و فکر کرو. البتہ نافذ کس کا ہوگا؟ اب کس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو. ایک دور میں ہمارے ہاں نظام ملوکیت جب آ گیا ہے، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ بادشاہ نا، جمہوریت تو وہاں تھی، بادشاہی نظام. انہوں نے یہ کر دیا، علماء کا ایک بورڈ بنایا، فتاوی عالمگیری مرتب کروائے، نافذ کر دیا. تو تنفیذ ہو رہی ہے وقت کے سیاسی نظام کے مطابق. کس کا؟ اب اگر عالمگیر اورنگزیب حنبلی ہوتے تو حنبلی فقہ نافذ کرتے، جیسے کہ آج کل سعودی عرب میں ہے. سعودی عرب میں حکمران خاندان جو ہے وہ حنبلی ہے، لہذا حنبلی فقہ نافذ ہے. تو تنفیذ اصل میں جو ہے وہ ایک دوسری شے ہے، اور اجتہاد کا دائرہ اور اس میں قانون کے اس میدان کے اندر آزادانہ غور و فکر، وہ ایک دوسرا عمل ہے. ان دونوں کو آپس میں لازم و ملزوم نہ کیجیے. جب مثالی اسلامی ریاست ہوگی، اس میں قوت نافذہ کس کی ہوگی؟ اگر آپ اسے اس لمیٹڈ سینس میں، مباحات کے دائرے میں، اگر آپ اسے ڈیموکریسی ماننے کو تیار ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ تنفیذ ہوگی پارلیمنٹ کے حق میں. وہ ادارہ جب آپ بنائیں گے ایک مثالی، جدید مثالی اسلامی ریاست میں، تو وہ ڈیموکریسی ہوگی کہ نہیں ہوگی اس محدود تصور کے مطابق؟ تو یہاں جو تنفیذ ہوگی وہ پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہوگی، کہ پارلیمنٹ کس اجتہاد کو قبول کرتی ہے اپنی کثرت رائے سے، اس کو نافذ کر دے گی. البتہ وہ بات ذہن میں رکھیے کہ دستور میں چونکہ پرووائڈیڈ ہوگا، نو لیجسلیشن ول بی نان ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، لہذا ہر شہری کو حق حاصل ہوگا کہ وہ جائے اور عدالت عالیہ جو ہے، سپریم کورٹ جو ہے، ان کا دروازہ کھٹکھٹائے اور وہاں ثابت کرے کہ یہاں اس اجتہاد میں جو پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے اس کے اندر یہ تجاوز ہو گیا ہے کتاب و سنت سے. آپ ثابت کر دیں گے، کورٹ تسلیم کر لے گی تو نل اینڈ وائڈ ہو جائے. یہ ہے وہ اہم بات جو علامہ اقبال نے اپنے چھٹے خطبے میں کہی تھی. اس کے سارے جو ہے نا اسپیکٹس، ان کے تمام پہلوؤں کو سمجھنا اس دور میں ضروری ہے، اور ان دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھنا کہ یہ جو ہمارے پاس آزادی اجتہاد کے لیے جو ہمارے سامنے نمونہ آتا ہے اس طرز عمل میں، کہ جو امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا تھا رحمہ اللہ، وہ بہترین ہے. اگرچہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد قاضی ابو یوسف نے وہ بات تسلیم کر لیا، عہدہ قبول کر لیا، لہذا وہ ان کے اجتہادات جو اب نافذ ہو رہے ہیں. جب قاضی القضات وہ ہو گئے تو ان کے ورڈکس، ان کے ججمنٹس، ان کے فیصلے، ان کے جو بھی قضا ہو رہا تھا، ان کا جو بھی ورڈکس وہ دے رہے تھے، وہی گویا کہ قانون کی شکل اور نظیریں بنتی چلی جا رہی ہیں، قانون بنتے چلے جا رہے ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ نے یہ چیز قبول نہیں کی شدید ترین دباؤ کے باوجود، امام مالک نے یہ حیثیت قبول نہیں کی شدید ترین دباؤ کے باوجود. ہمارے لیے اصل میں اس معاملے میں مثال ان کی رہے گی، اس کو برقرار رہنا چاہیے. البتہ نافذ کس کا ہوگا؟ فرد واحد کی حکومت ہو تو وہ طے کر دے گا کہ فلاں کا نافذ ہوگا، قاضی ابو یوسف کو انہوں نے کر دیا، اور فتاوی عالمگیری عالمگیر نے مرتب کروا دیے، اور فقہ حنبلی جو ہے وہ آل سعود نے نافذ کر دی. لیکن یہ کہ ایک جدید جو صحیح ان اصولوں پر مبنی ریاست ہوگی جن کو میں نے ان تین اجتماعات میں بیان کیا ہے، اس میں ظاہر بات ہے منطق کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اختیار پارلیمنٹ کے ہاتھ میں جائے گا، وہ جس کو نافذ کرے گی وہ نافذ ہوگا اجتہاد جاری. اب جو آخری بات تھی جو میری گفتگو کا آج کا اصل موضوع ہے، وہ یہ کہ اس پورے معاملے میں علماء کا اور خادمان دین کا رول کیا ہے. میں نے یہاں بریکٹ کیا ہے، یہ معاملہ صرف علماء کا نہیں ہے، صرف انہی کی ذمہ داری نہیں ہے، وہی ٹھیکے دار نہیں ہے، جو بھی خادم دین ہے، دین کا وفادار ہے، مخلص ہے، چاہتا ہے دین کا غلبہ، جس کے دل میں بھی خواہش ہے، ان کا رول کیا ہے. تو اس کو پہلے یوں سمجھیے کہ چونکہ ساری بحث آ رہی ہے عہد حاضر کی آئیڈیل اسلامی ریاست، عہد جدید کی مثالی اسلامی ریاست، تو پہلے تو یہ سوچئے کہ اس ماحول میں علماء کا رول کیا ہوگا. فرض کر لیجئے کہ وہ عہد زرعی آ گیا، فرض کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے، فرض کرنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، قائم کرنا تو بہت مشکل ہے. دیر از مینی سلپ بٹوین دی کپ اینڈ دی لپ، دلی بہت دور ہے، لیکن چلیے فرض کیجئے. تو کیا ہوگا، علماء کا رول کیا ہے؟ دیکھیے، علماء کے رول میں سب سے پہلی چیز کہ جو ہر دور میں ان کی پہلی بنیادی ذمہ داری ہے، علماء اور خادمان دین بریکٹڈ، نمبر ایک، وہ اپنے وعظ، تلقین، تذکیر کے ذریعے عوام میں، شہریوں میں ایک جذبہ برقرار رکھیں کہ ہمیں مسلمان جینا ہے، مسلمان مرنا ہے. یہ جذبہ اگر نہیں ہے تو کسی بھی وقت، آپ نے ایک وقت میں دستور میں کوئی چیز منظور کرا بھی لی ہے تو ایک لہر آئے گی، ختم ہو جائے گا. وہ جذبہ تو سسٹین ہوگا اس وقت جبکہ عوامی سطح پر وہ کلیکٹو ول جو ہے، ٹو لیو ایز مسلمز، ٹو ڈائی ایز مسلمز، یہ کلیکٹو ول اگر موجود ہوگی تبھی تو یہ چلے گا دھندا. اور یہ کون کرے گا، کس قدر کروشل رول ہے یہ، کتنا فیصلہ کن معاملہ ہے. اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں، میں نے تین الفاظ کہے تھے، وعظ، تلقین اور تذکیر. اصل میں قرآن کی اصطلاح ہے تذکیر، تذکیر، ذکر بالقرآن من یخاف وعید. اس کا نتیجہ کیا ہوگا، جذبہ ایمانی. جذبہ ایمانی کا نتیجہ ہوتا ہے نا کہ مسلمان جینا ہے، مسلمان مرنا ہے. اگر ایک فرد کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے، اسے ساری ہدایہ پڑھا جائیے اور ساری فتاوی عالمگیری پڑھا دیجئے، جذبہ ہی نہیں ہے تو وہ کسی ایک چیز پر بھی عمل نہیں کرے گا. کسے معلوم نہیں کہ نماز فرض ہے، اور کسے معلوم نہیں کہ روزہ فرض ہے، اور کسے معلوم نہیں زکات فرض ہے، پھر کیوں نہیں کرتے؟ وہ جو ایک اپنے اندر سے ابھرنے والا جذبہ محرکہ ہے، وہ اس کا فقدان ہے یا اس کا ضعف ہے، اس کی کمی اضمحلال ہے. تو جیسے فرد کا معاملہ، ویسے ایک معاشرے کا معاملہ، قوم کا معاملہ ہے. تو اپنے وعظ اور تلقین اور تذکیر، اور خاص طور پر تذکیر بالقرآن کے ذریعے سے اس جذبے کو برقرار رکھنا، ایمان کی جڑوں کو مستحکم کرنا، اس کی آبیاری کرتے رہنا تاکہ یہ کھیتی جو ہے لہلہاتی رہے، یہ جذبہ برقرار رہے، جس کے نتیجے میں قومی سطح پر ایک کلیکٹو ول جو ہے، ایک مؤثر افیکٹو کلیکٹو ول جو ہے، وہ اسرٹ کر سکے اپنے آپ کو کہ ہمیں مسلمان جینا ہے، مسلمان مرنا. اب یہاں الفاظ بدل جائیں گے، اپنی تدریس اور تعلیم کے ذریعے سے معاشرے کے اندر اسلام کا ایک فہم جو ہے، اس کا لیول کم سے کم برقرار رکھنا. اگر جذبہ تو ہے مسلمان ہونے کا اور مسلمان جینے کا، مسلمان مرنے کا، علم اور فہم نہیں ہے تو کوئی شخص دھوکہ دے گا، ایک طرف لے جائے گا، یہ اسلام ہے، وہ تو اندھے کی لاٹھی ہوئی. اندھے کی لاٹھی جس کے ہاتھ میں آ جائے گی وہ کھینچ کے لے جائے گا، کی اپنی آنکھیں تو ہے ہی نہیں. بڑے بڑے آپ کے چاہے کتنے ہی علماء موجود ہوں، اس دور میں جب تک کہ عوامی سطح پر اس معاشرے میں بحثیت مجموعی، علم اور فہم دین کی ایک منیمم سطح بھی کم سے کم اگر برقرار نہیں رہتی تو اسلامی ریاست اول تو قائم ہو نہیں سکتی، ہو جائے گی تو رہ نہیں سکتی. اس لیے کہ یہ تو نہیں ہوتا کہ اسلامی ریاست کے قائم ہونے کے بعد شیطان جو ہے وہ مستعفی اور ڈسمس ہو جائے. شیطان تو قیامت تک کے لیے، اسے چھوٹ اللہ نے دے رکھی ہے، اس نے ازل میں لے لیا تھا، وہ سینکشن اس کے پاس ہے. وہ فتنے اٹھائے گا، فتنے 100 طرح کے ہوں گے، کوئی کھلم کھلا فتنہ ہوگا، کوئی درپردہ فتنہ ہوگا، کوئی طرح طرح کے لبادے اوڑھ کر آئے گا، ان فتنوں کا کیسے مقابلہ کیا جا سکے گا اگر اس ملک کے عوام میں، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب سوال یہ ہے کہ ایک فرد کی حکومت تو نہیں ہے، فرد کی حکومت ہی تو ایک فرد کو صحیح کر لیجئے آپ تو کچھ نہ کچھ تو اس کا فرق واقع ہو جائے گا نا. یہی وجہ ہے کہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے پورا زور لگا دیا بادشاہ کی سوچ اور عقیدے اور عمل کو درست کرنے میں، اور جو ان کے جو 5000 20000 جو منصب دار تھے ان کے اوپر پورا زور کا، عوامی تحریک کوئی نہیں چلائی، اس لیے کہ وہ دور وہ تھا. عوامی تحریک کا نتیجہ وہ ایسا ہی ہوتا جیسے مہدی جونپوری کی ایک تحریک تھی، وہ ایک فرقہ تو وجود میں لے آتی، کوئی اس کے اثرات نہ ہوتے. لیکن جو لوگ آج کے دور میں ان کی مثال دے رہے ہیں وہ بڑی غلطی کر رہے ہیں. یہ دور تو عوامی دور ہے، اب ایک شخص کے بدلنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، اس کا جہاں تک تعلق ہے اس شخص کی قوت ارادی سے کہ تھی نیت کے نہیں تھی، یہ ایک بحث ہے، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے ساتھ بھی. یہی وجہ کہ میں نے 1977 میں یہ کہہ دیا تھا جب یہ تشریف لائے تھے، جولائی میں یہ آئے ہیں اور غالباً نومبر میں یا اکتوبر میں ہماری قرآن کانفرنس تھی سالانہ، جو کہ اس وجہ سے نہیں ہو سکی تھی مارچ اپریل میں کہ وہ ہنگاموں کا دور تھا، تو اس سال پھر ہم نے وہ کی تھی. اور اس میں میں نے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو میری اس تقریر کے سامعین میں سے ہیں، کہ میں نے کہا تھا ان سے چونکہ، اور یہ بھی کبھی میں نے آج تک نہیں کیا اس کانفرنس کے اندر یہ بات، اسے ہم نے اکیڈمک ایک اجتماع رکھا ہمیشہ، اس کے اندر سیاسیات کو دخیل نہیں ہونے دیا، اور حکومت کا تو پرچھاوا کبھی پڑنے ہی نہیں دیا کسی صدر کو اور کسی گورنر کو اور کسی وزیر کو، کبھی ہم نے مدعو نہیں کیا. لیکن اس میں میں نے ایک پیغام بھی ان کا پڑھ کر سنایا، اس کی وجہ کیا ہے نوٹ کر لیجئے. خود انہوں نے اسلام آباد سے مجھے فون کیا تھا خود کہ کل آپ کی کانفرنس ہونے والی، اخبارات سے انہیں معلوم ہوا، میں اس کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اب وقت نہیں ہے، تحریری شکل میں وہ پیغام آپ کو بعد میں مل جائے گا، اس وقت آپ ڈکٹیشن لے لیجئے. یہ ضیاء الحق صاحب کا فون تھا، اس کے بعد انہوں نے صدیق صالح صاحب کے حوالے کیا کہ ان سے آپ وہ ڈکٹیشن لے لیجئے، پیغام کے پیغام سنا. میں نے سنا دیا، لیکن جب ان کا وہ پیغام سنا دیا بعد میں تحریری شکل میں آ گیا، تو ساتھ ہی میں نے پھر تھوڑی سی تقریر کی تھی کہ ضیاء الحق صاحب آپ کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو آپ بہت بڑے امتحان سے دو چار ہو گئے، اب آپ کو تو اسلام پورا نافذ کرنا چاہیے اور اس میں کسی تدریج کے چکر میں نہ پڑ جائیے گا، اس سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں. البتہ یہ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ معاشرہ قبول نہیں کرے گا اس اسلام کو اور یہ اٹھا کر آپ کو پھینک دے گا، لیکن اس کی طرف سے اس پھینکے جانے کو قبول کر لیں یہ بہت مبارک ہوگا کہ تاریخ میں یہ بات آئے کہ اگر کبھی برطانیہ کے کسی بادشاہ نے کسی عورت کی خاطر اپنے تخت و تاج کو ٹھکرا دیا تھا تو کسی اور کسی صاحب اقتدار اور اختیار شخصیت نے اسلام کی تنفیذ کے لیے اپنے اقتدار کو داؤ پر لگا دیا. یہ ہوتا تو ایک بہت اعلیٰ مثال قائم ہو جائے گی اگر آپ کر دیں، اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا میرا تو اندیشہ یہی ہے کہ معاشرہ قبول نہیں کرے گا، معاشرہ تیار نہیں. لیکن اگر فرض کیجئے، اس کو سمجھیے، اس کے ایک ہے انفرادی اپروچ، ایک ہے کلیکٹو اپروچ. فرض کیجئے آج مجھے وہ اختیار حاصل ہو جائے تو میرے لیے جائز نہیں ہے ایک لمحہ گزارنا بغیر اسلام کو نافذ کیے اور مکمل اسلام کو نافذ کیے. یہ دوسری بات ہے، کوئی سوال ہی نہیں کہ اقتدار میرے ہاتھ میں آئے، لیکن جس کے ہاتھ میں آ گیا وہ ایک بہت بڑے امتحان سے دوچار ہو گیا، بہت بڑی آزمائش ہے. وہ اگر نافذ نہیں کر رہا ہے تو گویا کہ اسلام پر سے اپنے اعتماد کا، کہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہا ہے یا اپنے عدم یقین کا اظہار کر رہا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. تین فتووں کا وہ رسک لے رہا ہے اپنے لیے، قرآن مجید کے فتووں کا، اگر اختیار اس کے ہاتھ میں اور نافذ نہیں کرتا، اگر نہیں معاشرہ قبول کرتا دفاع و معاشرہ، آپ اپنا راستہ لے رہا. آپ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے. لیکن کیا عجب، کیا معاشرہ قبول کر ہی لے، آپ کو کیا معلوم مستقبل کی بات ہے. جیسے کہ وہ سورہ آراف میں ذکر آتا ہے، قوم تین حصوں میں بٹ گئی تھی، ایک غلط کام کر رہے تھے، ایک وہ تھے جو خود بھی نہیں کر رہے تھے روک بھی رہے تھے، ایک وہ تھے غلط کام کرتے تو نہیں کرے روکتے بھی نہیں تھے. انہوں نے جب کہا ان سے جو روکنے والے تھے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہو، یہ ماننے والے نہیں ہیں. تو کیا جواب تھا ان کا، یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے. قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. انہوں نے کہا یہ ہماری طرف سے اپنے رب کے حضور میں معذرت تو پیش ہو جائے گی کہ پروردگار ہم نے تو کیا، اور کیا جبکہ وہ تقویٰ کی روش اختیار ہی کر لے، تمہارے پاس علم کہاں سے آ گیا غیب کا کہ وہ نہیں کریں گے. اندازہ ہی ہے نا، ایک اسسمنٹ ہے، ایک اندازہ ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ تنفیذ کے معاملے کے اندر کوئی تاخیر نہیں، لیکن واقعتاً عملاً وہ اس کا چلنا جو ہے معاشرے میں اسلام کا صحیح فہم اور صحیح علم ایک کم سے کم لیول پر اگر برقرار نہیں رہے گا تو یہ گاڑی چلنے والی نہیں. تو یہ دو ہے بیسک کام علماء کرام, اس سے بڑے کام کوئی ہے ہی نہیں. علماء کرام اور خادمان دین, ایک طرف معاشرے میں وہ کلیکٹو ول اپنے واعظ نصیحت تلقین اور تذکیر بالقرآن کے ذریعے سے وہ جذبہ اتنا ابھار دینا کہ ہمیں مسلمان جینا ہے مسلمان مرنا ہے, اور اجتماعی سطح پر کلیکٹو لیول پر وہ جو کلیکٹو ول ہے وہ ایسرٹ کر سکے اپنے آپ. اور نمبر دو, معاشرے کے اندر بحثیت مجموعی اسلام کے صحیح فہم اور علم کا ایک لیول قائم کرنا اور برقرار رکھنا کہ کوئی انہیں دھوکہ نہ دے سکے کہ کیا اسلام ہے اور کیا اسلام نہیں ہے. تیسری چیز اسی کے ذیل میں آئے گی, اور یہ چونکہ مثال آج ہمارے سامنے دوبارہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے, امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ کی, تو ایک تیسرا کام علماء کا اور خادمان دین کا یہ ہے آزاد علمی اور تحقیقی ادارے قائم کر کے اجتہاد کے عمل کو جاری کرنا, لیکن آزاد. وہ جب حکومت کے تحت آ جائیں گے تو اس کی چھاپ بھی اس پر پڑے گی, ان کے پاؤں میں بیڑیاں پڑ جائیں گی. یہی وجہ جو میں نے عرض کیا کہ کس قدر ہم نے پورے احتیاط کے ساتھ جو بھی کام شروع کیا تھا انجمن قدام القرآن تک کے لیول پر, اس کی کوئی جو ہے اس کے اوپر چھاپ نہیں آنے دی کسی حکومت کی. حکومتیں آئیں اور گئیں اور نظام بدلے, لیکن کوئی قرب نہیں, کوئی تعلق. ایک ذاتی سطح پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو مہینے کا دھوکہ میں نے کھایا تھا وہ مجلس شورا کا, لیکن یہ کہ انجمن تنظیم کا کوئی واسطہ نہیں. تو میں نے تین الفاظ پہلے استعمال کیے تھے, واعظ تلقین اور تذکیر بالقرآن, پھر ہے تعلیم اور تدریس جس کے ذریعے سے علم دین کا ایک لیول اجتماعی سطح پر قوم میں برقرار رکھنا. تیسری چیز جو ہے اس سے اوپر کی ہے, تحقیقی اور علمی ادارے آزاد ہوں. جیسے کہ سب سے جو اعلی مثال ہے وہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی, انہوں نے ایک ادارے کی بنیاد ڈالی تھی جیسا کہ میں نے عرض کیا, وہ صرف ایک فرد کی بات نہیں ہے. امام مالک کے انفرادی معاملات ہیں سارے, لیکن امام ابو حنیفہ نے تو ایک عمل شروع کیا تھا, ایک پروسیس کا آغاز کیا تھا, انیشیٹ کیا تھا اسے, ایک مکتب فکر کی, اور آزاد, اس کے اندر کوئی کسی طرح کا حکومت کے ساتھ ربط و ضبط نہیں. اور اس میں ظاہر بات ہے کہ اجتہاد جو ہے وہ ضرورت تو ہے. اب اگر اسلامی ریاست قائم ہوگی 100 پرابلم پیدا ہو چکے ہیں, نئے حالات نئے مسائل جن کا ہمیں حل تلاش کرنا ہوگا, اور اس میں ظاہر بات ہے کہ جو اہل علم ہیں انہیں اس میں اپنی بہترین مسائل صرف کرنی ہوگی, اپنا پسینہ اس میں لگانا ہوگا. تو یہ تین کام ہیں جنہیں میں قرار دیتا ہوں, یہ بنیادی کام ہیں علماء دین اور خادمان دین کے اس اسلامی ریاست کے ذیل میں. دو کام ہیں ثانوی. اسلامی ریاست چونکہ میں اس وقت عرض کر رہا ہوں جب وہ قائم ہو چکے گی, تو دو کام ثانوی درجے میں بھی, اور اس پر کوئی قدغن نہیں, کوئی وہ حرام کے درجے میں نہیں, کسی درجے میں اس کی جو ہے وہ پابندی نہیں. اور وہ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جو چونکہ یہ بحث شروع ہوئی تھی, میں نے آپ کو دونوں جمعوں میں بتایا ہے کہ ضیاء الحق صاحب کی ہی ایک تقریر سے یہ بحث شروع ہوئی, یہی لاہور میں جامعہ اشرفیہ میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ایک ان کی یاد میں جلسہ منایا گیا, منعقد کیا گیا, اور وہاں تقریر جو ہے ضیاء صاحب نے بھی کی. انہوں نے ایک مشورہ دیا علماء کو کہ آپ لوگ سیاست میں نہ آئیں, آپ لوگ باہر علیحدہ رہیں, آپ حاکموں کو نصیحت کریں, ان کو تلقین کریں, لیکن خود سیاست میں نہ آئیں. اس پر پھر ارشاد احمد حقانی صاحب نے وہ بحث جو ہے وہ شروع کی, اور کئی قسطوں میں گئی ہے, اور چونکہ وہ قومی اخبار ہے بہت وسیع پیمانے پر اس کو پڑھا جاتا ہے, تو وہ بحث کھڑی ہو گئی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان چیزوں پر بھی کوئی قدغن اسلامی ریاست میں نہیں ہوگی, کیا علماء خود میدان میں آئے اور قانون ساز اداروں میں پہنچے. کون حرام کرے گا, کون سا دستور ان پر پابندی لگا سکتا, وہ بھی ایک شہری ہے, وہ یقیناً وہاں جائے, تاکہ وہیں سے ایٹ سورس جس کو کہتے ہیں کہ جو اصل جگہ ہے جہاں پہ کہ اجتہاد کی تنفیذ کے فیصلے ہوں گے, وہاں پر بھی وہ اپنا عمل دخل ہو ان کا, وہ وہاں مؤثر ہو سکے, وہ اس رخ پر جانے سے روک سکے کہ جس کے لیے پھر جا کر عدالت کا کنڈا کھٹ کرانا پڑے گا, اس رخ پر جانے ہی نہ دے. یہ بھی یقیناً کام ہوگا اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. یہ کام اس دور میں بہت ضروری ہوگا, اس لیے کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ دور وہ نہیں ہے کہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، یہ دور وہ نہیں ہے. لیکن ایک بات ابھی میں اس کی وضاحت کر دوں گا، اس کو ابھی میری بات سنیے. ہو سکتا ہے بعض حضرات کے ذہنوں میں اشکال ہو رہے ہوں کہ میری بات باتوں سے شاید میری آج کی بات ٹکرا رہی ہے، اس میں اشکال جو ہے پیدا ہو رہا ہے، اس کو میں حل کر دوں گا ابھی. لیکن ذہن میں رکھیے، ابھی میں گنوا رہا ہوں. تین کو میں نے بریکٹ کیا بنیادی کام. ایمان کا لیول قائم رکھنا اپنے واس، تلقین، نصیحت، تذکیر بالقرآن سے. اسلام کا صحیح فہم اور علم، اس کی صحیح پہچان برقرار رکھنا اپنی تدریس اور تعلیم سے. نمبر تین، خود آزاد اجتہادی ادارے، تحقیق اور علمی ادارے، تحقیقی اور علمی ادارے قائم کر کے آزادانہ اجتہاد کے عمل کو جاری کرنا. یہ تین ہیں بنیادی کام. اور دو ہیں ثانوی. نمبر ایک، وہ خود جائیں قانون ساز اداروں میں، جو بھی اس کو آپ کہیں، پارلیمنٹ ہو، مجلس ملی ہو، جو بھی اس کا نام دے، کانگریس ہو، کچھ بھی ہو، اور خود عدلیہ میں جانے سے انہیں کون روکے گا؟ ظاہر بات ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ بھی تو اس ملک کی ایک سروس ہے. جیسے یہ کہ کوئی شخص سول سروس میں کہیں جاتا ہے، اس کے لیے امتحان ہے، پاس کرتا ہے، اس کو کوالیفائی کرتا ہے، پھر جاتا ہے، عہدے اس کو ملتے ہیں، انتظامیہ ہے آپ کے ملک کی. اسی طریقے سے عدلیہ جو ہے وہ ایک باقاعدہ ریاست کا ایک اہم آرگن ہے. کہاں علماء پر پابندی ہے؟ وہ جائیں پڑھیں، وہ جدید قانون بھی پڑھیں، قدیم بھی پڑھیں، کوالیفائی کریں، میدان میں آئیں، اور وہ عدلیہ میں بھی جائیں، تاکہ جہاں پھر جا کے آرگو بھی کرنا ہے کہ کوئی چیز خلاف اسلام ہے یا نہیں ہے، وہاں خود جہاں پہ ججز کی حیثیت سے بھی علماء کرام موجود ہو. لیکن ان دونوں کو میں ثانوی کہہ رہا ہوں، پہلے پرائمری. وہ کیوں کہہ رہا ہوں اب اس کو سمجھ لیجئے، وہ میری آج کی آخری بات ہے. اس کا تعلق ہے کہ اس وقت جبکہ وہ ریاست قائم نہیں ہے، تو یہی تین کام ہیں، بلکہ پہلے دو کام ہیں جن کے اوپر زور لگانا پڑے گا پہلے، ورنہ تو یہ ساری بحثیں ہوائی ہیں. جب تک کہ اس ملک کے اندر وہ رائے عامہ قوی بیدار پیدا نہ ہو جائے، آپ نے دیکھا دو سال کے اندر اندر، ڈیڑھ دو سال کی بات ہے، ایک قوی احساس جو ہے پیدا کر دیا گیا کراچی اور حیدرآباد کے اردو بولنے والے یا جو مہاجر ہیں، ان کے اندر یہ احساس کر دیا گیا کہ ہمارے حقوق جو ہے پامال ہوئے ہیں، ہمیں اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں، ہمیں بھی اپنی حیثیت جو ہے ایک جدا گانا قومیت کی حیثیت سے اپنے آپ کو تسلیم کرانا ہے. میں اس کے فار اگینسٹ کچھ نہیں بول رہا اس وقت، میں مثال دے رہا ہوں صرف، نہ مجھے اس کی تائید یا توثیق مقصود ہے، نہ تردید یا نفی مقصود ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، جب کبھی گفتگو ہوگی اس پر کریں گے، مثال دے رہا ہوں. لیکن اس کلیکٹو ول نے کیسے اسرٹ کیا اپنے آپ کو، کس طرح تلپٹ کر کے رکھ دیے سارے نظام، سارے اندازے، بعض تحریکوں کی 40 برس کی محنت جو ہے اٹھا کر ایسے پھینک دی. دیٹ از دی کلیکٹو ول. جب تک وہ نہیں ہوگا، یہ کلیکٹو ول اسلام کے حق میں آئے، تب تو ہوگا نا یہاں اسلام کا معاملہ، ورنہ ٹھک ٹھک کرتے رہیے، ہم بھی واس کہتے رہیں گے، اردو میں پڑھاتے رہیں گے، اور آپ جو ہے کہیں سے ایک کہیں سے دو اپنے نمائندے لے کر بیٹھتے رہیں گے، شور مچاتے، کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے وہ کہتے ہیں ڈان بہتا رہا اپنے خاص رخ پر، تو وقت کا ڈان تو بہ رہا ہے، رک نہیں رہا، وہ تو چل رہا ہے، بد سے بدتر، ایک شر سے آگے شر وجود میں آ رہا ہے، کہیں کوئی اس کے رخ کی تبدیلی کا کوئی معاملہ سامنے نہیں. اس وقت اصل میں علماء کے یا خادمان دین کے کرنے کے وہ دو کام نہیں ہے جو میں نے عرض کیا، کہ خود پارلیمنٹ میں جائیں، حرام نہیں ہے، قطعاً حرام نہیں، میں نے کہا خود اسلامی ریاست میں یہ کام انہیں ضرور کرنے ہوں گے، اس لیے کہ یہ عوامی دور ہے، جائیں وہ پارلیمنٹ میں، جائیں وہ عدلیہ کے اندر، کوئی اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں. اس وقت جو کرنا ہے در حقیقت، اس کے اعتبار سے یہ معاملہ بالکل بدل جائے گا. اس وقت آپ کو جو بھی کرنا چاہیے، جو وہ علماء اور خدام دین کی بات میں کر رہا ہوں، ان کا کام کیا ہوگا، وہ دو بنیادی کام. اجتہاد کا بھی ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے، تیسرا کام بھی اس وقت کرنے کا نہیں ہے. اچھی طرح سمجھ لیجئے، جو اکنامکس کا اصول بیان ہوتا ہے، ڈیمانڈ اور سپلائی والا، طلب پیدا ہوگی تو ہی سپلائی اور رسد کا فائدہ ہوگا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. معاشرے میں کسی چیز کی طلب ہی نہیں ہے، آپ نے اپنے گودام بھر لیے ہیں، آپ سے بڑھ کر پاگل کوئی نہیں، آپ اپنی راس روک کر بیٹھ جائیں گے، آپ کا سرمایہ جو ہے وہ منجمد ہو کر رہ جائے گا، طلب ہی نہیں ہے تو رسد کا ہے. کو طلب کب ہوگی؟ جبکہ وہ کلیکٹو ول اسرٹ کرے اپنے آپ کو، جب کسی شخص میں یہ جذبہ ابھر جائے مجھے مسلمان جینا ہے مسلمان مرنا ہے, اب اسے بتائیے اسلام کیا کیا نہیں ہے, تو آپ کے بتانے کا بھی فائدہ ہے. اب آپ اشتہار بھی کیجئے کہ تمہارا نیا مسئلہ یہ جو ہے جس کا کہ سابق میں ہماری فقہ کی کتابوں میں حل نہیں ہے, اس کا حل یوں ہو سکتا ہے, تب بھی فائدہ ہوگا. ورنہ آپ موتی بگھیرتے رہیے اپنے حساب سے اور اپنے اجتہاد کے ہیرے جواہرات جو ہے وہ ان کے سامنے ڈالتے رہیے, کوئی نگاہ التفات سے بھی نہیں دیکھے گا. بلکہ جب کھیلنا ہی ٹھہرا تو جو زیادہ چمکیلے اور بھڑکیلے کانچ کے ٹکڑے ہوں گے ان کی طرف زیادہ توجہ ہو جائے گی. وہ اس وقت ہو رہا ہے معاشرے کے اندر, جو معاشرے کی اس وقت اصل ذہنی اور فکری اور اخلاقی حیثیت ہے اس کے مطابق جو بات کہہ دے گا اس کے مضامین کے مضامین تمہار کے تمہار جو ہے اخبارات میں چھپ جائیں گے. اس لیے کہ اس وقت معاشرے کی اپنی ایک کیفیت ہے, اس میں کتاب و سنت کی پابندی کا وہ جذبہ ہے ہی نہیں, وہ تو آزادی چاہتے ہیں, انہیں تو جو صحیح صحیح بھی دین کی پابندیاں رہ گئی ہیں وہ بھی کھل رہی ہیں, وہ تو اسلام کی صداؤں کو وحشیانہ کہہ رہے ہیں. تو ہر اس شخص کی صدا پر وہ لبیک کہیں گے اور بڑی توجہ سے پڑھیں گے جو بتائے کہ نہیں نہیں یہ اسلام ہے ہی نہیں, نہ رجب میں اسلام ہے, اور آگے چلیے وہ تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بھی کہیں نہ کہیں نفی آ جائے گی. پرویز تو بہت پہلے کر گئے, اور بھی جو اس زمانے میں چیلے چانٹے موجود ہیں وہ کریں گے اور چھپیں گے مضامین اخبارات. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ اس کا مقابلہ کرنا چاہیں کوئی فائدہ نہیں, آپ کو پہلے وہ دو چیزیں پیدا کرنی پڑیں گی, بلکہ سب سے پہلی چیز سب سے پہلے الاقدم و فلقدم کہ اپنی تلقین اور نصیحت اور واس اور تذکیر بالقرآن کے ذریعے سے وہ ایمان کی وہ کیفیت کے جس سے جذبہ ابھرے عوامی سطح پر, مجموعی اعتبار سے کلیکٹو لیول پر کہ ہمیں مسلمان جینا ہے مسلمان مرنا ہے, افراد کی حیثیت سے بھی اور بحثیت قوم بھی, بحثیت معاشرہ بھی, بحثیت ریاست بھی, یہ جذبہ ہی نہیں ہے تو باقی جو ہے باتیں ان کا کوئی حاصل نہیں. بس غلطی جو ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ اس میں کوئی حرمت والی بات نہیں. اگر کوئی شخص تحقیقی ادارہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے اس میں وہ اجتہادی معاملات جو ہے تو میں اسے غلط نہیں کہوں گا, لیکن یہ بے وقت کی راگنی ہے. اس کی طلب پہلے پیدا کر لو معاشرے کے اندر, پھر اس کی رسد کا اہتمام کرنا. اور یہ واقعہ یہ ہے ویل جب وہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ اب کرنا ہے تنفیذ کرنی ہے تو راستے کھلتے ہیں. ذرا سی اگر اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے تو ہر انسانی نظام جو ہے اس کے اندر سیلف ایڈجسٹمنٹس کے, نظر ثانی کے, ریویو کے بہت سے راستے کھلے رکھے جاتے ہیں. ہر ریاست کے دستور کے اندر بھی ترمیم کی گنجائش رکھی جاتی ہے, چاہے مشکل بنا دیا جائے اسے عام قانون سازی کے مقابلے میں, دو تہائی ہو یا کتنی اکثریت ہو اس سے ہو سکے, لیکن بہرحال انسانی معاملات کبھی فائنل نہیں ہوتے. لہذا اگر اجتہاد میں کوئی اونچ نیچ کوئی ہو بھی گئی تو اس کے ریویو کا جو ہے وہ میدان کھلا رہے گا, جیسے ہمارے یہاں ہو گیا تھا رجم کے بارے میں. ایک موقع پر شرعی عدالت نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو ہے حد نہیں ہے, تعزیرات کے دائرے میں ہے, ہر شادی شدہ زانی یا زانیہ کی سزا حد جو ہے وہ رجم نہیں ہے. لیکن پھر ریویو ہوا اور اس کے اندر جو ہے پھر اس کی اصلاح ہو گئی. تو یہ تو ہے معاملہ کہ ریویو ہو سکے گا, لیکن جب تک کہ معاشرے میں بحثیت مجموعی اجتماعی سطح پر وہ کلیکٹو ول اپنے آپ کو ایسرٹ نہیں کرتی, اس وقت تو ضرورت اصل میں کیا ہے, اس کلیکٹو ول کو پیدا کر کے پھر جو لوگ اس کے اندر جو ہیں بالفعل تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو جائے. ہمیشہ معاشرے میں یہ دو طبقے رہیں گے, ایک طبقہ جو مسلمان تو رہنا چاہتا ہے لیکن تن من دھن اس کے لیے لگانے کو تیار نہیں ہے. اگر آپ اس کے لیے حالات بہتر سازگار پیدا کر دیں تو وہ مسلمان ہی رہے گا, اسلام پر عمل کرے گا. جیسے آپ دنیا میں ہمیشہ کہتے ہیں ایک ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں کسی بھی چیز میں فعال, آگے آ کر تن من دھن لگانے والے, ایک وہ ہوتی ہے سائلنٹ میجورٹی. سائلنٹ میجورٹی کسی طرف بھی نہیں ہوتی, وہ دیکھتی ہے, وہ متربسین ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں, متربسو انتظار کرو, وہ دیکھتے رہتے ہیں کیا رخ ہے, اب اس کا کتنے فیصد امکان ہے کامیابی کا, اب یہ پڑ رہا کون سا جھک رہا ہے, یا جسے کہتے ہیں اردو محاورے میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, انتظار کرو. وہ سائلنٹ میجورٹی ہمیشہ انتظار کرتی ہے, وہ اپنے آپ کو ایکٹیولی ایسوسیٹ نہیں کیا کرتی ان چیزوں کے لیے, ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں, کچھ ایکٹیوسٹ ہیں خاص طور پر سندھ کے زیریں حصے کے اندر, اس وقت واقعتاً ایک اشتراکی تحریک بڑے پختہ بنیادوں کے اوپر شروع ہو چکی ہے. اسی طریقے سے جو علماء خادمان دین ایکٹیوسٹ ہوں اور جو یہاں پر دین کو قائم اور رائج کرنے کے لیے کمر کس لیں، اب انہیں آرگنائز کیا جائے، انہیں منظم کیا جائے، ان کی تربیت ہو، تن من دھن دینے کا جو ان کا جذبہ ہے اسے اور آگے بڑھایا جائے، یہاں تک کہ گردنیں کٹانے پر آمادہ کیا جائے۔ جب یہ جذبہ ہوگا تو پھر ریزسٹنس موومنٹ، جس کے دونوں فیزز میں نے بارہا بیان کیا ہے، پیسو ریزسٹنس اور ایکٹیو ریزسٹنس، اس کے نتیجے میں انقلاب آئے گا۔ اس وقت کرنے کا اصل کام یہ ہے، باقی کام تو اس کے بعد ہوں گے نا، اس کے بعد لڑ لیجئے گا الیکشن جسے لڑنا ہو، حرام نہیں ہے۔ میں تو خیر آج بھی حرام نہیں کہتا، میں کون ہوں، الیکشن میں جانا کوئی حرام نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا تھا کہ امیدواری حرام ہے، پھر خود ہی اس کا دروازہ بھی کھولا، اور پارٹی ٹکٹ جو ہے لعنت ہے، پھر اس کو اختیار بھی کیا۔ میرے نزدیک نہ پہلے لعنت تھی نہ آج لعنت ہے، نہ پہلے وہ حرام تھی نہ آج حرام تھی۔ اسلامی ریاست کے اندر پارٹیز کے وجود کو میں تسلیم کرتا ہوں، ہوگی اسی طریقے سے، الیکشن لڑنے کے لیے میدان میں آیا آدمی لڑے، اسی طریقے سے عدلیہ میں جائیے، کون آپ کا راستہ روکے گا۔ لیکن پہلے وہ نظام لے تو آئیے، پہلے وہ انقلاب برپا تو ہو جائے، پہلے وہ اسٹرگل جو ہے وہ ایک کلیکٹو ول برپا کر کے اور اسے منظم کر کے اور ریزسٹنس موومنٹ چلا کر اور سرفروشی اور قربانی اور ایثار کے نتیجے میں اس کلیکٹو ول کو آخری فیصلہ کن انداز میں اسرٹ کروا کر پہلے وہ تبدیلی لے آئیے۔ اس وقت یہ کام ہے پرائمری، باقی یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے کام بعد میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کوئی اس میں حرمت کا پہلو نہیں ہے۔ تو یہ رول ہے اسلامی معاشرے میں علماء کرام اور خادمان دین کا۔ اب میں اگرچہ ارادہ تو میرا یہ تھا کہ میں آج اس موضوع کو فائنلی کلوز کر دوں، لیکن ابھی یہ خیال آیا ہے یہ پارٹیز کا معاملہ، اور اصل میں مجھے اب ایک جائزہ لینا ہے کہ یہ جو ایک سامنے آپ کے تصور آیا ہے، اس کے اعتبار سے 40 سال میں جو بھی کوششیں ہوئی ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ کس جماعت نے کی، کس تحریک نے کی، کس کا اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے، بحثیت مجموعی، ظاہر بات ہے کہ بحر ملی کی تو یہ موجیں ہیں، موج تو سمندر سے باہر نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، یہ موجیں ہیں مختلف۔ ایک بحر محیط ہے ملت کا، اس میں تو سبھی شامل ہیں، کوئی جماعت ہو کوئی تحریک ہو۔ تو جو بھی علماء کی جماعتیں یا خادمان دین کی تحریکیں، انہوں نے جو بھی کام کیا ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ٹوڈے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں، کس مقام پر، اور اس 40 سال کے عرصے میں واٹ گینڈ واٹ لاسٹ، کمائی کیا کی ہے، گنوایا کیا ہے، حاصل کیا ہے، اس کا بھی اس پس منظر میں کہ اسلامی ریاست کا کتنا فی الواقع امکان ہے۔ یہ ساری بحثیں ہماری نظری بحثیں ہیں، یا کہیں کوئی اس کے قریب آنے کا کوئی امکان بھی ہے، اور اس میں یہ جائزہ میں انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے میں اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اور ایک ضمنی سی بات جو مجھے یاد آئی ہے کہ یہ بھی ان سیاسی مسائل سے متعلق ایک اہم مسئلہ ہے، جس پر بڑے مغالطے پیدا کر دیے گئے اس خاص دور میں۔ اسلامی ریاست کے موضوع پر جتنا کنفیوژن کریٹ ہوا اس دور میں پہلے نہیں تھا۔ صدر ضیاء الحق صاحب نے جس قدر اس کے اندر اپنے کچھ نظریات، ادھر کوئی شوشہ چھوڑ دیا، ادھر کوئی شوشہ چھوڑ دیا، کام کوئی کرنا تھا نہیں، لیکن یہ کہ بحثیں اتنی شروع کر دیں کہ جس سے لوگوں کے ذہن مزید الجھ کر رہ گئے ہیں۔ اس سے پہلے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اسلامی ریاست کا کم سے کم کنسپچل لیول کے اوپر جو ہے وہ معاملہ اس سے بہتر تھا جس معاملے پر، جس جگہ پر آج ہم کھڑے۔ انہی میں سے ایک اہم بحث یہ بھی ہے کہ آیا جماعتیں ہو سکتی ہیں سیاسی یا نہیں ہو سکتی۔ بعض علماء بھی انہوں نے اپنی جو ہے انہی کے راگ میں اپنی راگنی ملائی، حرام ہے جماعتیں بنانا، اور یہ تو فرقہ پرستی ہے، اور یہ تو فلاں ہے، اور یہ تو امت کی تقسیم ہے، وحدت ملت جو ہے اس کا تقاضا ہے کہ کوئی جماعت نہ ہو، بس ایک جماعت ہو۔ تو اب یہ جو تصورات ہیں اس کو بھی ہمیں ذرا سوچ لینا چاہیے، چونکہ اتنی گفتگو ہوئی ان موضوعات پر۔ تو اس ضمن میں جو بھی میری رائے ہے غور و فکر سے، اور جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ الازہر کے ریکٹر صاحب جب یہاں آئے تھے، جاد الحق، علی جاد الحق ان کا نام ہے، تو وہاں بھی اس وقت کوشش کی گئی تھی کہ اس نظریے کی حمایت میں ان کے بھی دستخط حاصل کر لیے جائیں، ان کا بھی فتویٰ حاصل کر لیا جائے کہ کوئی سیاسی جماعتیں جو ہے وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ یہ فتویٰ دے کر نہیں گئے، اور انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ بہرحال اس پر بھی میں آپ حضرات کے سامنے جو اپنی رائے ہے وہ رکھ دوں گا، اور پھر یہ کہ وہ اصل جائزہ ہمیں لینا ہے۔ اصل میں پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ اس سلسلہ تقاریر کا اختتام ہو جائے گا. پھر ہمیں چلنا ہے جو اس سلسلے سے متعلق ہے. بات پہلی بات وہ ایمان پیدا کرنا جس سے وہ کلیکٹیو ول وجود میں آئے. تو آپ کو یاد ہے کہ 8 تقریریں پہلے ہو گئی تھی میرے بیرونی سفر سے قبل ایمان کی حقیقت اور اس سے متعلق مسائل پر. تو پھر انشاءاللہ اگلے جمعے سے پھر دوبارہ ہمیں اب ایمان کی ماہیت اور اس کے وجود میں لانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس پر گفتگو ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.